وائس آف امریکہ اردو ہے۔ آپ سن رہے ہیں خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام۔ یہ پروگرام آپ کے لیے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو محدود کرنے کے لیے امریکہ یا مغربی ممالک کا کوئی دباؤ قبول نہیں کرے گا۔ وزیراعظم نے یہ بات چین کے سرکاری ٹی وی چینل چائنا گلوبل ٹیلی ویژن نیٹورک سے ایک انٹرویو کے دوران کہی۔ انہوں نے خطے میں چین اور امریکہ کی ابھرتی ہوئی مخاصمت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ ان کے بقول نہایت غیر مناسب بات ہے کہ امریکہ یا مغربی طاقتیں پاکستان جیسے ممالک کو کسی فریق کا ساتھ دینے کے لیے دباؤ ڈالیں، لیکن عمران خان نے واضح کیا کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ان کے بقول پاکستان اور چین کے تعلقات بہت گہرے ہیں اور یہ تعلقات صرف حکومت کی سطح پر ہی نہیں بلکہ دونوں ممالک کے عوام کے درمیان بھی ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ جو کچھ بھی ہو جائے، جتنا بھی دباؤ ہو، پاکستان چین کے تعلقات کی نوعیت تبدیل نہیں ہوگی۔ فوج کے شعبے تعلقات عامہ نے بدھ کے روز جاری کیے گئے بیان میں شمالی وزیرستان کے ایک سرحدی علاقے میں سیکیورٹی فورسز کی ایک چوکی پر سرحد پار افغانستان سے عسکریت پسندوں کے حملے میں دو اہلکاروں کے مارے جانے کی تصدیق کی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ حملے کے بعد عسکریت پسندوں کے خلاف بھرپور جوابی کارروائی کی گئی، تاہم اس کی مزید تفصیلات نہیں بتائی گئیں۔ شمالی وزیرستان سے ملحقہ جنوبی وزیرستان میں بھی بدھ کو اعلی صبح نامعلوم عسکریت پسندوں نے سیکیورٹی فورسز پر حملہ کر کے تین اہلکاروں کی جان لے لی اور تین کو زخمی کر دیا۔ ایک روز قبل پشاور سے ملحقہ قبائلی ضلع خیبر کے گاؤں میں گھر کے اندر بارودی مواد کے پھٹنے سے ایک ہی خاندان کے پانچ افراد موت کا شکار اور چھ زخمی ہو گئے تھے۔ افغانستان میں امریکی فوج کے کمانڈر نے منگل کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ انہیں ملک کے اندر سیکیورٹی کی خراب ہوتی ہوئی صورتحال پر گہری تشویش ہے۔ جنرل اسکاٹ ملر نے، جو افغانستان سے فوجوں کی واپسی کے عمل کی نگرانی کر رہے ہیں، ایسے وقت میں یہ بیان دیا جب طالبان جنگجوؤں اور افغان سیکیورٹی فورسز کے درمیان لڑائی میں شدت آئی ہے۔ دارالحکومت کابل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جنرل ملر نے صورتحال کو یہ کہہ کر بیان کیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ دنوں میں جنگجوؤں کا مختلف علاقوں کو اپنے قبضے میں لینا پریشان کن ہے۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ طالبان دوبارہ ملک پر بذریعہ طاقت کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، فوجی طور پر قبضہ کر لینا کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق جنرل ملر کے بیان کے بعد پینٹاگون کے ترجمان جان کربی نے نامہ نگاروں کو افغانستان میں امریکی مقاصد پر ایک بریفنگ میں کہا کہ افغانستان میں تشدد بدستور بہت زیادہ ہے اور ہم طالبان کو ایک مستند طریقے سے امن کے عمل پر واپس آتا دیکھنا چاہیں گے۔ افغانستان میں امریکہ کے قونصل جنرل راس ولسن نے طالبان کی حالیہ فتوحات کے پیش نظر گروپ لیڈروں کو بتایا کہ دنیا تسلط کو قبول نہیں کرے گی، اور انہوں نے طالبان سے کہا کہ وہ جاری تشدد کو ختم کریں اور مذاکرات کی میز پر واپس آئیں۔ طالبان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے یکم مئی کے بعد، جب سے باقی ماندہ امریکی اور اتحادی افواج نے انخلا شروع کیا ہے، اس وقت سے لے کر اب تک افغانستان کے کل 419 اضلاع میں سے 100 سے زائد اضلاع پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ دوسری جانب افغانستان کے عہدیداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی سیکیورٹی فورسز نے حالیہ دنوں میں بعض اضلاع طالبان سے واپس لے لیے ہیں۔ انہوں نے عزم ظاہر کیا کہ دیگر اضلاع کو بھی عسکریت پسندوں کے قبضے سے واگزار کرا لیا جائے گا۔ جرمنی نے افغانستان سے فوجی انخلا مکمل کر لیا ہے اور اس انخلا کو تاریخ کے ایک باب کے اختتام سے تعبیر کیا ہے۔ جرمن وزیر خارجہ نے بدھ کو ایک بیان میں کہا کہ افغانستان میں لگ بھگ 20 برس کی تعیناتی کے بعد وہاں موجود ہمارے آخری فوجی دستے نے واپسی کا سفر شروع کر دیا ہے۔ اٹلی میں منگل کو ہونے والے G20 گروپ کے اجلاس میں عالمی وبا، آب و ہوا کی تبدیلی اور خوراک کی دستیابی کو یقینی بنانے جیسے اہم مسائل ایجنڈے میں زیر بحث رہے۔ کرونا وبا کے پھوٹنے کے بعد اٹلی کے شہر متیرا میں ہونے والا گروپ کا یہ پہلا اجلاس تھا جس میں رکن ممالک کے وزرائے خارجہ نے روبرو شرکت کی۔ وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے امریکہ کی طرف سے عالمی مسائل کے حل کی کوششوں میں اتحادی ملکوں کے مل کر کام کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ اس ہفتے تائیوان کے ساتھ تجارتی مذاکرات کا منتظر ہے۔ چین کے اعتراض کے باوجود یہ دونوں معیشتیں دو طرفہ تجارتی تعلقات میں اضافہ کر رہی ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہت اسلامی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے تازہ ترین خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو محدود کرنے کے لیے امریکہ یا مغربی ملکوں کا کوئی دباؤ قبول نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ بات چین کے سرکاری ٹیلی ویژن چینل چائنا گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے ایک انٹرویو کے دوران کہی۔ وزیر اعظم خان نے خطے میں چین اور امریکہ کی ابھرتی ہوئی مخاصمت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ ان کے بقول غیر مناسب بات ہے کہ امریکہ یا مغربی طاقتیں پاکستان جیسے ملکوں کو کسی فریق کا ساتھ دینے کے لیے دباؤ ڈالیں، لیکن عمران خان نے واضح کیا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ان کے بقول پاکستان اور چین کے تعلقات بہت گہرے ہیں اور صرف حکومت کی سطح پر نہیں بلکہ دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان بھی ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ جو بھی ہو، جتنا بھی دبا ہو، پاکستان چین تعلقات کی نوعیت تبدیل نہیں ہوگی۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔ تھوڑی دیر میں پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے بدھ کے روز جاری کیے گئے بیان میں شمالی وزیرستان کے ایک سرحدی علاقے میں سیکیورٹی فورسز کی ایک چوکی پر سرحد پار افغانستان سے عسکریت پسندوں کے حملے میں دو اہلکاروں کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ حملے کے بعد عسکریت پسندوں کے خلاف بھرپور جوابی کارروائی کی گئی، تاہم جوابی کارروائی کے بارے میں مزید تفصیلات نہیں بتائی گئیں۔ شمالی وزیرستان سے ملحق جنوبی وزیرستان میں بھی بدھ کے روز الگ صبح نامعلوم عسکریت پسندوں نے سیکیورٹی فورسز پر حملہ کر کے تین اہلکاروں کو ہلاک اور تین کو زخمی کر دیا۔ ایک روز قبل پشاور سے ملحق قبائلی ضلع خیبر کے ایک گاؤں میں گھر کے اندر بارودی مواد کے پھٹنے سے ایک ہی خاندان کے پانچ افراد ہلاک اور چھ زخمی ہو گئے تھے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ سرحد پار سے عسکریت پسندوں کے سیکورٹی فورسز پر حملے کے بعد جوابی کارروائی بھی کی گئی ہے، تاہم جوابی کارروائی میں عسکریت پسندوں کو پہنچنے والے مالی اور جانی نقصان کے بارے میں تفصیلات نہیں بتائی گئی ہے۔ شمالی وزیرستان کے مقامی حکام اور قبائلیوں کا کہنا ہے کہ عسکریت پسندوں نے افغانستان سے ملحقہ تحصیل دتخیل میں سیکورٹی فورسز چوکی پر منگل اور بدھ کے درمیانی شب حملہ کیا ہے، جس میں دو اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں۔ دہشت گردی کا ایک اور واقعہ شمالی وزیرستان سے ملحقہ جنوبی وزیرستان میں بدھ کی صبح ہوا ہے، جہاں پر مقامی انتظامی عہدیداروں کے مطابق تحصیل تیارزہ کے گاؤں میں سیکورٹی فورسز کی چوکی پر جدید خودکار ہتھیاروں سے حملے میں تین اہلکار ہلاک اور تین زخمی ہوئے ہیں۔ اس حملے کی ذمہ داری کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے ترجمان کی جاری کردہ بیان میں قبول کیا ہے۔ شمالی اور جنوبی وزیرستان میں دہشت گردی کے تازہ ترین واقعات کو افغانستان میں بگڑتی ہوئی صورتحال سے جوڑتی ہوئی تجزیہ کار ڈاکٹر خادم حسین کا کہنا ہے۔
دیکھیں، طالبان کے مختلف جو گروہ ہیں، جو پہلے امن کمیٹی کے نام سے کام کرتے تھے اور اب باقاعدہ تنظیموں کی شکل میں منظم ہونا شروع ہو گئے تھے، کے بارے میں سال ڈیٹ سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ دوبارہ منظم ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں جو موجود صورتحال ہے اس کا بھی اس میں عمل دخل ہے۔ تو خطوط کے سے لے کے جو یہ لکھتے ہیں وال چاکنگ تک اور پھر حملوں تک اور پھر یہ کہ مختلف جگہوں پہ بارود میں دھماکوں تک، سارا عمل ظاہر کر رہا ہے کہ نہ صرف یہ منظم ہو چکے ہیں بلکہ یہ اب اس پوزیشن میں آ گئے ہیں، یہ حملے بھی کرنے لگ گئے ہیں۔
بدھ کے روز ہی جنوبی وزیرستان سے ملحقہ ٹانگ شہر میں نامعلوم افراد نے گات لگا کر ایک سرکردہ قبائلی رہنما کو گولیاں مار دی ہے۔ ایک روز قبل پشاور سے ملحقہ ضلع خیبر کے قصبے لنڈی کوتل کے قریب ایک گاؤں میں گھر کے اندر بارودی مواد پھٹنے سے ایک ہی خاندان کے پانچ افراد ہلاک اور چھ زخمی ہوئے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
یا ہم اپنے سننے والوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان اور افغانستان ایسی کارروائیوں کے لیے اپنی سرزمین استعمال ہونے کے ایسے دو طرفہ الزامات کو مسترد کرتے ہیں۔ پاکستان کے سماجی حلقوں میں ان دنوں طالب المدرسہ زیادتی کیس اور مفتی عزیز الرحمان کا کیس موضوع گفتگو بنا ہوا ہے۔ کچھ حلقے ملزم کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو دوسری جانب ایسی رائے بھی پائی جاتی ہے کہ یہ مفتی عزیز الرحمان کے خلاف کوئی سازش ہے۔ پاکستان میں جنسی زیادتی کے لیے کیا سزائیں ہو سکتی ہیں؟ لاہور سے ضیاء الرحمان اپنی رپورٹ میں تفصیل بتاتے ہیں۔
پاکستانی قوانین کے مطابق جنسی زیادتی اور ایسے دیگر کیس فوجداری مقدمات میں آتے ہیں. مبصرین سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایسے بیشتر کیسز رپورٹ ہی نہیں ہوتے. جو ہوتے ہیں ان میں یا تو فریقین میں صلح ہو جاتی ہے یا طویل عدالتی کاروائی کے بعد ملزمان بری ہو جاتے ہیں. 28 جون کو ملزم عزیز الرحمان نے اپنا بیان دیتے ہوئے کہا کہ پولیس زبردستی دباؤ میں لا کر اعترافی بیان لینا چاہتی ہے. خیال رہے مفتی عزیز الرحمان کی طالب علم سے مبینہ زیادتی کی ویڈیو منظر عام آنے کے بعد لاہور پولیس نے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا. مقدمہ میں تعزیرات پاکستان کے تحت 377 اور 506 کی دفعات شامل کی گئی ہیں. پولیس کے مطابق دوران تفتیش ملزم نے اعتراف جرم کر لیا تھا. ماہر قانون اور ایڈوکیٹ ہائی کورٹ محمد شفیق بلوچ کہتے ہیں کہ تعزیرات پاکستان کے تحت دفعہ 377 کی زیادہ سے زیادہ سزا عمر قید اور جرمانہ یا دونوں سزائیں، اسی طرح دفعہ 506 کے تحت زیادہ سے زیادہ سزا 2 سال اور جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں.
پاکستان میں ابھی کوئی دو پارٹیز اگر کنسنٹ کے ساتھ اس افینس کے مرتکب ہوئے ہیں تو اس پر کوئی قانون میں کوئی واضح دفعہ نہیں. مولانا کے کیس میں ٹو ورژن ہے. ایک ورژن ہے ویڈیو کا جس میں بظاہر کنسنٹ کے ساتھ ہو رہا ہے، اگر وہ صورت حال ہے تو اس میں سزا نہیں ہوگی. جو دوسرا ورژن ہے ایف آئی آر کا، ایف آئی آر میں اس نے کہا ہے کہ مجھے اس نے بلیک میل کیا تھا، تو اس صورت میں وہ 377 موجود ہے.
پاکستان میں انسانی حقوق کی غیر سرکاری تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سیکرٹری جنرل حارث خلیق سمجھتے ہیں کہ ایسے کیسوں میں دو پہلو اہم ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ان میں سب سے بنیادی مسئلہ متاثرہ اشخاص کی کمزور مالی حیثیت اور دوسرا پہلو سزاؤں کا نہ ملنا ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے حارث خلیق نے کہا، غریب والدین اپنے بچوں کو ایسے مدارس میں داخل کرا دیتے ہیں جہاں انہیں مفت کھانا، مفت تعلیم اور مفت رہائش ملتی ہے.
مذہب کی آڑ میں جو اس کا دفاع کرتے ہیں، وہاں پڑھائے جانے والے نصاب کا یا وہاں کیے جانے والے جو بھی کام ہیں ان کا، تو ان کے اپنے بچے تو ان مدرسوں میں جاتے ہی نہیں ہیں. دوسری بات میں سمجھتا ہوں اس میں عام یہ ہے کہ سزا جو ہے اس کا سخت ہونا کسی بھی جرم کو ختم ہی کرتا. سزا کا یقینی ہونا جو ہے وہ جرم کو ختم کرتا ہے.
پاکستان میں بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم ساحل کے مطابق پاکستان میں روزانہ 8 بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور.
افغانستان میں قیام امن کے لیے افغان طالبان کی سیاسی حیثیت کو تسلیم کرنے کے بعد سے جہاں طالبان نے اپنی جنگی حکمت عملی کے ساتھ سفارتی حکمت عملی تشکیل دی ہے، وہیں پاکستان اور ایران کے ساتھ میڈیا رپورٹوں کے مطابق اب بھارتی وفود نے بھی طالبان قیادت سے دوحہ میں ملاقاتیں کی ہیں. افغان طالبان اور بھارتی حکومت دونوں نے ہی ملاقاتوں کی تصدیق نہیں کی، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت گزشتہ 2 دہائیوں سے افغانستان میں کافی فعال ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اگر مستقبل میں طالبان کابل میں اقتدار میں آئے تو بھارت کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہوں. مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسلام آباد سے ہمارے نمائندے نظر الاسلام.
سینئر صحافی اور افغان امور کے ماہر سمیع یوسف زئی نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ کوئٹہ شورا کے ذرائع نے بھارتی وزیر خارجہ سے ملاقات کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ اس ملاقات میں ملا برادر، خیر اللہ خیرخواہ اور شیخ دلاور موجود تھے. انہوں نے مزید بتایا کہ اس ملاقات میں طالبان نے بھارتی وفد کو یہ یقین دہائی کرائی کہ مستقبل میں ان کے تعلقات پاکستانی خواہشات کے تابع نہیں ہوں گے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے طالبان کے دوحہ میں قائم سیاسی دفتر کے ترجمان محمد سہیل شاہین نے ان ملاقاتوں کے بارے میں لاعلمی کا اظہار کیا. اہم ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت گزشتہ 2 دہائیوں سے افغانستان میں کافی فعال ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اگر مستقبل میں طالبان کابل میں اقتدار میں آئیں تو بھارت کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہوں.
میرے خیال میں انڈیا نے بھی یہ سوچا کہ اب افغانستان میں طالبان ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت کو مانتے ہوئے انہوں نے بھی طالبان سے روابط رکھی ہے، تو میرے خیال میں طالبان کو بھی یہ سمجھ ہے کہ انڈیا ان کی ایک ضرورت ہے اور انڈیا کو بھی ضرورت یہ سمجھ آ رہی ہے کہ طالبان بھی ایک قسم کے ان کے لیے ان سے ڈائیلاگ ایک ضرورت ہے.
وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں تحقیق کے شعبہ سے وابستہ اور جنوبی ایشیا کی سیکیورٹی امور کے ماہر ڈاکٹر اسفن یار میر نے بتایا کہ دیگر ممالک کی طرح بھارت بھی افغانستان کے موجودہ صورتحال کے حوالے سے پریشان ہے، کیونکہ انہیں خدشہ ہے کہ افغانستان میں لڑائی ختم ہونے کی صورت میں جہادی تنظیمیں ایک مرتبہ پھر بھارت کے زیر انتظام کشمیر کا رخ کر سکتی ہیں.
انڈیا کی چند سیکیورٹی ریلیٹڈ کنسرنز ہیں، ان کو لگتا ہے کہ طالبان ڈومینیٹڈ افغانستان ایک بار پھر سے ایک سٹیجنگ گراؤنڈ بن سکتا ہے، ایک پناہ گاہ بن سکتا ہے ان جہادی تنظیموں کے لیے جو کشمیر میں لڑتی ہیں. 90s میں حرکت الانصار، لشکر طیبہ اس طرح کی بہت ساری تنظیمیں تھیں جن کا ایک بڑا مربوط انفراسٹرکچر تھا افغانستان کے اندر.
بھارت کے افغانستان میں سابق سفارتکار اور 2001 میں طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد بھارتی سفارتی مشن کے رکن گوتم مکھوپادھیائے نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ موجودہ ملاقاتوں سے فریقین کو ایک دوسرے کو سمجھنے میں مدد ملے گی کیونکہ افغانستان میں بڑھتی ہوئی شدت پسندی کے تناظر میں بھارت کو اپنے شہریوں کی سیکیورٹی کی بھی تشویش ہے. یاد رہے کہ افغانستان میں حالیہ پرتشدد واقعات میں طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے 100 سے زائد اضلاع کا کنٹرول سنبھال لیا ہے جبکہ افغان حکومت اسے تکنیکی حکمت عملی قرار دیتی ہے. نظر الاسلام, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
افغانستان میں امریکی فوج کے کمانڈر نے منگل کے روز ایک بیان میں کہا کہ ان کو ملک کے اندر سیکیورٹی کی خراب ہوتی ہوئی صورتحال پر گہری تشویش ہے. جب امریکہ اور نیٹو افواج 11 ستمبر تک افغانستان سے مکمل انخلا کے عمل میں مصروف ہیں تو دوسری طرف افغانستان کے سیکیورٹی عہدیداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی فورسز نے گزشتہ ایک ماہ میں 1906 کاروائیوں میں 6030 طالبان جنگجوؤں کو ہلاک کیا جن میں 33 پاکستانی بھی شامل تھے. جنرل آسٹن اسکاٹ ملر نے جو افغانستان سے فوجوں کی واپسی کے عمل کی نگرانی کر رہے ہیں ایسے وقت میں یہ بیان دیا ہے جب طالبان جنگجو اور افغان سیکیورٹی فورسز کے درمیان لڑائی میں شدت آئی ہے. قمر عباس جعفری تفصیل بیان کرتے ہیں.
دارالحکومت کابل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جنرل ملر نے صورتحال کو یہ کہہ کر بیان کیا کہ یہ اس وقت ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ حالیہ دنوں میں جنگجوؤں کا مختلف علاقوں کو اپنے قبضے میں لینا پریشان کن ہے. انہوں نے متنبہ کیا کہ طالبان دوبارہ ملک پر بذریعہ طاقت کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. فوجی طور پر قبضہ کر لینا کسی کے مفاد میں نہیں ہے. یقینی طور پر یہ افغانستان کے عوام کے بھی مفاد میں نہیں ہے. یہ الفاظ تھے جنرل آسٹن ملر کے. طالبان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے 1 مئی کے بعد جب سے باقی ماندہ امریکی اور اتحادی افواج نے انخلا شروع کیا ہے اس وقت سے لے کر اب تک افغانستان کے کل 419 اضلاع میں سے 100 سے زائد اضلاع پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے. دوسری جانب افغانستان کے عہدیداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی سیکیورٹی فورسز نے حالیہ دنوں میں بعض اضلاع طالبان سے واپس لے لیے ہیں. انہوں نے عزم ظاہر کیا ہے کہ دیگر اضلاع کو بھی عسکریت پسندوں کے قبضے سے باگزار کرا لیا جائے گا. وائس آف امریکہ کی افغان سروس کے مطابق افغان سیکیورٹی سیکٹر کے ترجمان جنرل امجد عمر شنواری نے کہا ہے کہ افغانستان کی نیشنل سیکیورٹی فورسز نے گزشتہ ایک ماہ کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں 1906 آپریشن کیے جن میں ان کے دعوے کے مطابق 6030 طالبان جنگجو مارے گئے اور 3485 زخمی ہوئے. مارے جانے والوں میں 33 پاکستانی جنگجو بھی شامل تھے. امریکی کمانڈر جنرل آسٹن ملر نے بھی وائس آف امریکہ کے لیے ایاز گل کی رپورٹ کے مطابق اپنی گفتگو میں خبردار کیا ہے کہ حکومت کی حامی ملیشیاز کو ملک بھر میں تعینات کیا جا رہا ہے تاکہ وہ افغان سیکورٹی فورسز کی مدد کر سکیں. یہ صورتحال ان کے بقول ایک خانہ جنگی میں تبدیل ہو سکتی ہے. تاہم جنرل آسٹن ملر نے اس بات پر زور دیا کہ انخلا کا عمل افغانستان کے اندر تشدد کے باوجود صدر جو بائیڈن کے احکامات کے مطابق جاری ہے. ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق جنرل ملر کے بیان کے بعد پینٹاگن کے ترجمان جان کربی نے نامہ نگاروں کو افغانستان میں امریکی مقاصد پر ایک بریفنگ میں کہا کہ افغانستان میں تشدد بدستور بہت زیادہ ہے اور ہم طالبان کو ایک مستند طریقے سے امن کے عمل پر واپس آتا دیکھنا چاہیں گے. قمر عباس جعفری, اردو, VOA, واشنگٹن.
افغانستان میں امریکہ کے کونسل جنرل راس ولسن نے طالبان کی حالیہ فتوحات کے پیش نظر گروپ لیڈروں کو بتایا ہے کہ دنیا تسلط کو قبول نہیں کرے گی اور انہوں نے طالبان سے کہا ہے کہ وہ جاری تشدد کو ختم کریں اور مذاکرات پر واپس آئیں. انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ جیسا کہ محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائز نے 22 جون کو کہا تھا کہ دنیا تسلط کو یعنی بازور قوت افغانستان میں قائم ہونے والی کسی حکومت کو قبول نہیں کرے گی. راس ولسن نے مزید کہا کہ میڈیا کی اطلاعات اور طالبان کے حملوں کے بارے میں معلومات اور افغانستان میں شہری آبادی کو ہدف بنا کر حملوں کے پیش نظر ہم طالبان سے کہتے ہیں کہ وہ جاری تشدد کو ختم کریں اور مذاکرات کے لیے واپس آئیں. امریکی محکمہ دفاع نے بھی منگل کے روز طالبان سے مذاکرات میں واپس آنے کے لیے کہا تھا اور انہیں یاد دلایا تھا کہ افغانستان میں تشدد بہت زیادہ ہے. منگل کے روز ایک پریس بریفنگ میں پینٹاگون کے ترجمان جان کربی نے کہا تھا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ دیکھنا پسند کریں گے کہ طالبان با اعتماد طور پر امن کے عمل میں واپس آئیں. افغانستان میں تشدد زیادہ ہے اور ہم سب وہاں وہاں کی سیکیورٹی کی صورتحال سے بخوبی آگاہ ہیں. اسی دوران اعلیٰ قومی مصالحتی کونسل کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ کونسل نے اپنی چھٹی لیڈرشپ کمیٹی میٹنگ افغانستان میں امن اور جنگ کے موضوع پر بدھ کے روز صدارتی محل میں منعقد کی. صدارتی معاون وحید عمر نے ایک ٹویٹ میں میٹنگ کو اچھا قرار دیا اور کہا کہ شرکاء نے میٹنگ میں افغان قومی سیکیورٹی فورسز کی حمایت کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا. ادھر جرمنی نے افغانستان سے فوجی انخلا مکمل کر لیا ہے اور اس انخلا کو تاریخ کے ایک باب کے اختتام سے تعبیر کیا ہے. جرمن وزیر خارجہ نے بدھ کے روز ایک بیان میں کہا کہ افغانستان میں لگ بھگ 20 سال کی تعیناتی کے بعد وہاں موجود ہمارے آخری فوجی دستے نے واپسی کا سفر شروع کر دیا ہے. افغانستان کے شمالی شہر مزار شریف کی فوجی بیس سے منگل کی شام جرمن فوجیوں نے 2 A-400 MS اور 2 C-17S طیاروں کے ذریعے واپسی کا سفر شروع کیا. جرمن وزیر خارجہ نے کہا کہ افغانستان سے انخلا سے تاریخ کے ایک باب کا خاتمہ ہوا. ان کے بقول افغانستان میں فوج کی تعیناتی کے دوران اہلکاروں نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا. انہوں نے کہا کہ جرمن فوجی اپنی خدمات پر فخر کر سکتے ہیں. جرمن فوج کے مطابق افغان جنگ کے دوران 2001 کے بعد سے اب تک 59 جرمن فوجی ہلاک ہوئے. 1 مئی 2021 سے شروع ہونے والے غیر ملکی افواج کے انخلا سے قبل افغانستان میں جرمن فوجیوں کی تعداد 1100 تھی جو مغربی ملکوں کے فوجی اتحاد نیٹو میں شامل ملکوں میں ایک بڑا معاون تھا. نیٹو میں شامل دیگر ملکوں میں ڈنمارک، اسپین اور اسٹونیا پہلے ہی انخلا کا عمل مکمل کر چکے ہیں. البتہ برطانیہ، اٹلی اور ترکی کے فوجوں کی بڑی تعداد وہاں موجود ہے.
میڈیم ویو 972 kHz پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
امریکہ کے صدر جو بائیڈن کہتے ہیں کہ ہر امریکی کو سستی اور ہائی سپیڈ انٹرنیٹ سروس کی فراہمی میں وفاقی حکومت کے دیہی علاقوں کو بجلی کی فراہمی کے پروجیکٹ کے مساوی ہوگی. براڈ بینڈ انٹرنیٹ کوئی لگژری نہیں یا پانی اور بجلی کی طرح ایک ضرورت ہے. یہ بات انہوں نے کانگریس کے 1.2 trillion dollars کے 2 جماعتی پیکج کو آگے بڑھانے کے لیے واشنگٹن سے باہر وسکانسن میں اپنے تازہ ترین خطاب میں کہی. انہوں نے کہا کہ اس سے بڑے پیمانے پر پائیدار اقتصادی ترقی کی راہ ہموار ہوگی. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ اس پیکج کا مقصد اچھی تنخواہوں کے ساتھ روزگار پیدا کر کے اور ہماری سڑکوں اور پلوں کی مرمت کر کے بلو کالر ملازمتوں میں اضافہ کرنا ہے اور اس پیکج کی مدد سے پیدا ہونے والے روزگار کا 90% سے زیادہ ان کارکنوں کو جائے گا جن کے پاس کالج کی ڈگریاں نہیں. ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق صدر نے کہا کہ اس پیکج میں 11 million dollars سڑکوں پر، حادثات اور امبات کو کم کرنے پر خرچ ہوں گے، خاص طور پر سائیکل سوار اور پیدل چلنے والوں کے لیے جن میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. اور اس پیکج کے تحت ریاستی اور لوکل پروگراموں کی فنڈنگ میں اضافہ کر کے موٹر گاڑیوں میں سوار لوگوں کے تحفظ کو بہتر بنانا ہے جن میں ہائی وے سیفٹی، سیفٹی پائپ لائن اور ہیزرڈ مٹیریل سیفٹی شامل ہیں. پینٹاگون نے کہا ہے کہ پیر کے روز شام میں امریکی فورسز پر راکٹوں کے حملے ایرانی پشت پناہی کی حامل ملیشیا فورسز نے کیے تھے. پینٹاگون کے پریس سیکرٹری جان کربی نے منگل کے روز پینٹاگون میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ ہم اس مفروضے پر کام کر رہے ہیں کہ وہ راکٹ ایرانی پشت پناہی کی حامل ملیشیاؤں یا ملیشیا نے فائر کیے تھے، لیکن واضح طور پر یہ نہیں کہہ سکتے. پیر کے روز شام کے علاقے دیر الزور کے ایک فوجی اڈے پر لگ بھگ 34 راکٹ داغے گئے. داعش کے خلاف نبرد آزما انٹرنیشنل ملٹری فورس کے ترجمان کرنل وین مارودو نے منگل کے روز ٹویٹر پر لکھا کہ 28 جون کو شام میں امریکی فورسز پر متعدد راکٹ داغے گئے لیکن کوئی ہلاک یا زخمی نہیں ہوا. انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہاں موجود امریکی فوجیوں نے توپوں کے گولوں سے جوابی کاروائی کی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی فوجیوں نے ڈرون سے ایک میزائل بھی داغا جس سے ایک حملہ آور زخمی ہوا. کربی نے کہا کہ راکٹوں سے 2 عمارتوں کو نقصان پہنچا جبکہ مکمل نقصان کا ابھی اندازہ لگایا جا رہا ہے. اٹلی میں منگل کے روز ہونے والے G20 گروپ کے اجلاس میں عالمی وبا، آب و ہوا کی تبدیلی اور خوراک کی دستیابی کو یقینی بنانے جیسے اہم مسائل ایجنڈے میں چیدہ چیدہ موضوعات کے طور پر زیر بحث رہے. کرونا وبا کے پھوٹنے کے بعد اٹلی کے شہر متیرا میں ہونے والا گروپ کا یہ پہلا اجلاس تھا جس میں رکن ملکوں کے وزرائے خارجہ نے بالمشافہ شرکت کی. اسد نذیر تفصیل بیان کرتے ہیں.
وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے امریکہ کی طرف سے عالمی مسائل کے حل کی کوششوں میں اتحادی ملکوں کے مل کر کام کرنے کی اہمیت پر زور دیا. امریکہ کے دفتر خارجہ نے واشنگٹن میں ایک بیان جاری کیا جس میں کہا کہ وزیر خارجہ بلنکن اس بات کا اعادہ کریں گے کہ کثیر الجہتی طریقہ کار ہی عالمی چیلنجز سے نمٹنے کا بہترین راستہ ہے. صدر بائیڈن اور وزیر خارجہ بلنکن حالیہ مہینوں میں ایک ایسی خارجہ پالیسی کو آگے بڑھانے کی کوششیں کر رہے ہیں جس کے تحت امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ تعاون کو فروغ دے گا. اس اجلاس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بلنکن کووڈ 19 صحت آب و ہوا میں تبدیلی بحث سے بچاؤ دنیا میں جمہوریت کو درپیش تنزلی کا چیلنج اور عامریت میں اضافہ اور عالمی وبا کے بعد معیشت کی بحالی جیسے اہم موضوعات پر اظہار خیال کریں گے. خاص طور پر وہ آب و ہوا میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے چیلنج کے سلسلے میں رکن ملکوں پر زور دیں گے کہ وہ بہتر نتائج کے لیے کوشاں ہوں اور اس بات کو تسلیم کریں کہ دنیا میں درجہ حرارت میں اضافے کو 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک محدود کیا جائے. امریکی وزیر خارجہ اس بات پر بھی زور دیں گے کہ کوئلے کے بے دریغ استعمال کو روکنے کے لیے سرکاری سطح پر ایسے منصوبوں کی مالی امداد نہ کی جائے. امریکہ کے اقتصادی اور کاروباری معاملات کے بیورو میں مالی امور کی ڈائریکٹر سوزانا کوپر نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ بلنکن اس بات کی اہمیت کو اجاگر کریں گے کہ اقتصادی بحالی کو ایسے انداز میں ہونا چاہیے جس میں سب لوگ شامل ہوں اور جو دیر پا ثابت ہو. ساتھ ہی وہ یہ بھی بتائیں گے کہ کم از کم کارپوریٹ ٹیکس کی شرح سے عالمی مساوی ٹیکس کے نظام کو بھی حقیقت کا روپ دیا جائے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکی ریاست فلوریڈا میں 6 روز قبل گرنے والی 12 منزلہ عمارت کے ملبے سے ایک اور شخص کی باقیات ملنے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 12 تک پہنچ گئی، جبکہ اب بھی 150 سے زائد لاپتہ رہائشیوں کی تلاش جاری ہے. امدادی کارکن بھاری مشینری کی مدد سے اپارٹمنٹ بلڈنگ کے ملبے میں دب جانے والے افراد کی باقیات تلاش کر رہے ہیں، کیونکہ اس سانحے کو اب 6 روز گزر چکے ہیں اور ملبے میں دبے افراد کے زندہ بچنے کی امیدیں کم ہو رہی ہیں. میامی شہر کی میئر نے صحافیوں سے گفتگو میں بتایا کہ اب ان لوگوں کو صبر کرنا ہوگا جن کے پیارے عمارت کے ملبے میں دبے ہوئے ہیں، اب ان کے زندہ بچنے کی امیدیں کم رہ گئی ہیں. وائٹ ہاؤس نے منگل کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ صدر بائیڈن اور خاتون اول جمعرات کے روز متاثرہ خاندانوں سے ملنے کے لیے میامی کا دورہ کریں گے. امریکہ کے صدر جو بائیڈن آج بدھ کے روز 8 مغربی ریاستوں کے گورنروں کے ایک گروپ کے ساتھ ایک ویڈیو کانفرنس کال کر رہے ہیں، جس میں جنگل کی آگ کی تیاریوں کے بارے میں بات ہوگی، کیونکہ ان ریاستوں میں خشک سالی کا مسئلہ درپیش ہے. امریکہ میں جنگل کی آگ پر قابو پانے کے لیے وسائل کی فراہمی کے ذمہ دار فائر سینٹرز نے خبردار کیا ہے کہ متعدد مغربی ریاستوں میں آئندہ چند مہینوں میں جنگل کی آگ بھڑکنے کے امکانات معمول سے کہیں زیادہ ہیں. امریکہ نے کہا ہے کہ وہ اس ہفتے تائیوان کے ساتھ تجارتی مذاکرات کا منتظر ہے. چین کے اعتراض کے باوجود یہ دونوں معیشتیں دو طرفہ تجارتی تعلقات میں اضافہ کر رہی ہیں. امریکہ اور تائیوان ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ فریم ورک اگریمنٹ یعنی TIFA کاؤنسل کے تحت 5 سال کے وقفے کے بعد آج بدھ کے روز یہ مذاکرات کر رہے ہیں. گیتیارا انیس تفصیل بتاتی ہیں.
وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی نے پیر کے روز اپنی بریفنگ میں کہا کہ تائیوان میں جمہوریت پھل پھول رہی ہے اور وہ ہمارا ایک بڑا معاشی اور سیکیورٹی شراکت دار ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہم اس کے ساتھ تمام شعبوں اور ان تمام حصوں میں جہاں ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں بشمول معاشی مسائل کے اپنے تعلقات مضبوط بنانے کا عمل جاری رکھیں گے. ہم امریکہ اور تائیوان کے درمیان تجارت کی اہمیت اور سرمایہ کاری پر مبنی تعلقات کے لیے پرعزم ہیں. دوسری جانب بیجنگ میں چینی عہدیداروں نے ان مذاکرات پر نکتہ چینی کی ہے. چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان ژاولی جوان نے اپنی ایک حالیہ بریفنگ میں کہا کہ چین امریکہ کی جانب سے تائیوان کے ساتھ کسی بھی نوعیت کے سرکاری رابطوں کو بڑھانے کا ہمیشہ مخالف رہا ہے. تائیوان کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ تائیوان امریکہ کے ساتھ قریبی معاشی اور تجارتی تعلقات جاری رکھے گا اور TIFA معاہدے کے تحت بات چیت میں باہمی مفاد کے شعبوں میں تعاون کے مزید مواقع تلاش کیے جائیں گے. تائیوان امریکہ کا 10واں بڑا تجارتی شراکت دار ہے، جبکہ امریکہ تائیوان کا 2را بڑا تجارتی شراکت دار ہے. امریکہ نے واشنگٹن کی جانب سے 1979 میں چین کو سفارتی طور پر تسلیم کیے جانے کے بعد بھی تائیوان کے ساتھ مضبوط ثقافتی، تجارتی اور غیر سرکاری تعلقات برقرار رکھے ہیں. وائٹ ہاؤس کی ترجمان ساکی کا کہنا تھا کہ تائیوان کے لیے ہماری حمایت چٹان کی طرح مضبوط ہے اور امریکہ کو انڈو پیسیفک خطے میں چین کی جانب سے دوسروں کو خوف زدہ کرنے کی کوششوں پر تحفظات ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم تائیوان کی جانب چین کے جارحانہ اقدامات پر اعلانیہ اور نجی سطح پر اپنے بڑھتے ہوئے تحفظات کا اظہار کرتے رہے ہیں. عوامی جمہوریہ چین تائیوان میں بکولن کے جمہوریت کو نقصان پہنچانے کے لیے کئی کاروائیاں کر چکا ہے. ہم اس سلسلے میں بھرپور انداز میں بیجنگ تنگ اپنے تحفظات پہنچانے کا سلسلہ جاری رکھیں گے. امریکہ اور تائیوان نے 1994 میں TIFA پر دستخط کیے تھے، جو دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر کام کرتا ہے. اس وقت سے اب تک دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت کے 10 ادوار ہو چکے ہیں. اس میں 2016 کے بعد اس وقت تعطل آ گیا تھا، جب امریکہ نے اپنی توجہ چین کے ساتھ تجارت سے منسلک بات چیت پر مرکوز کر لی تھی.
اور آئیے اب آپ کے لیے پیش کرتے ہیں کرونا وائرس کی خبریں، اعداد و شمار اور رپورٹیں۔ بھارت میں فارماسیوٹیکل کمپنی سلپا کو کرونا ویکسین ماڈرنا درآمد کرنے کی فوری ضرورت کے تحت منظوری مل گئی۔ بھارت میں کرونا ٹاسک فورس کے سربراہ ڈاکٹر وی کے پال نے کہا کہ ممبئی میں قائم کمپنی سلپا کو ماڈرنا کی بڑے پیمانے پر درآمد اور اسے مارکیٹ میں لانے سے قبل ویکسین کے محفوظ ہونے کا تخمینہ جمع کروانا پڑے گا۔ بھارت میں ایسٹرا زینیکا کی، کووی شیلڈ، بھارت بایو ٹیک کی کو ویکسین اور روس کی سپوتنک کے بعد ماڈرنا چوتھی ویکسین ہے جس کی منظوری دی گئی ہے۔ پال کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومت فائزر کے ساتھ معاہدہ کرنے کے بھی بہت قریب ہے۔ 1.40 کروڑ آبادی کے ملک میں ابھی تک محض 5% افراد کو مکمل طور پر ویکسین فراہم کی جا چکی ہے۔ روس میں کرونا وائرس کی وجہ سے ایک ہی دن میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 652 تک پہنچ گئی۔ یہ ملک میں وبا کے شروع ہونے سے لے کر اب تک کسی بھی ایک روز میں ہلاک ہونے والوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ منگل کے روز روس میں نئے کرونا کیسز کی تعداد بھی 20,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ روس کے وزیر صحت نے ایک سرکاری میٹنگ کے دوران بتایا کہ منگل کے روز ویکسین سے متعلق نئی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ ان ہدایات کے مطابق جو لوگ کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں وہ صحت مند ہونے کے 6 ماہ بعد ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ ٹوکیو میں اولمپکس کی مارشل ریلی کے بعض حصے دارالحکومت میں کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز کی وجہ سے سڑکوں پر نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جاپان کی نیوز ایجنسی کیوڈو نے شہر کی مقامی حکومت کے توسط سے رپورٹ کیا کہ جولائی 9 سے 16 کے دوران یہ ریلی عوامی سطح پر سڑکوں پر منعقد نہیں ہوگی۔ جاپان میں کرونا کے کیسز حالیہ دنوں میں بڑھنے کی رپورٹیں سامنے آ رہی ہیں، جبکہ منگل کے روز نئے کرونا کیسز کی تعداد 476 تھی۔ جاپان میں کرونا وائرس کی وجہ سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 14,500 تک پہنچ گئی ہے۔ اور کرونا وائرس کی وبا نے ترکی میں موجود لاکھوں شامی پناہ گزینوں کو مزید غربت میں دھکیل دیا اور ان پر قرضوں کا بوجھ ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے۔ مارچ 2011 میں جب سے شام کے خانہ جنگی کا آغاز ہوا، لاکھوں شامی باشندے اپنے ملک سے دوسرے ملکوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ ان کی ایک بڑی تعداد ترکی میں بھی پناہ لینے پر مجبور ہوئی ہے۔ شام کی خانہ جنگی ختم تو نہیں ہوئی، لیکن کرونا وائرس کی وبا نے ان پناہ گزینوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ ترک ریڈ کرسنٹ اور انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کراس اینڈ ریڈ کرسنٹ نے اس بارے میں ایک تحقیقاتی رپورٹ جاری کی ہے۔ ترکی میں اس وقت پناہ گزینوں کی تعداد 40 لاکھ ہے، جن کی اکثریت شام کی خانہ جنگی سے بھاگ کر آئی ہے۔ ان میں سے بیشتر کو ملازمت کرنے کی اجازت نہیں، مگر پھر بھی بعض لوگ تعمیرات اور زراعت کے شعبوں یا ریستورانوں میں ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ سدرا ڈار تفصیل بیان کرتی ہیں۔
کورونا وائرس کی وبا پھیلی تو ترکی میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس طرز کی ملازمتیں راتوں رات ختم ہو گئیں۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ترکی میں انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کراس کے آپریشنز مینیجر جوناتھن براس نے بتایا کہ اس کے نتیجے میں لوگوں کا ذریعہ آمدنی جاتا رہا اور وہ پانی، بجلی اور صحت جیسی بنیادی ضروریات کا خرچ برداشت کرنے کے بھی قابل نہ رہے، بلکہ ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انہیں قرض لینا پڑ رہا ہے، جس نے ان کی مشکل اور بڑھا دی ہے۔ رپورٹ کے خالق کہتے ہیں کہ ترکی میں موجود شامی پناہ گزینوں میں قرض لینے کی شرح گزشتہ 50% تک بڑھ چکی ہے اور وہ زندگی کی ڈور قائم رکھنے کے لیے ہاتھ پیر مارنے پر مجبور ہو گئے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی خوراک کی نوعیت اور مقدار تک کم کر دی ہے۔ مگر اس کے باوجود ان اخراجات اور مکان کے کرایوں کے لیے ان کا قرض ہے کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کراس اینڈ ریڈ کریسنٹ سوسائٹیز کی جانب سے ترکی میں ان پناہ گزینوں کو نقد رقم کی صورت میں امداد فراہم کی جاتی ہے جو یورپی یونین مہیا کرتی ہے۔ اس بارے میں برسلز اور انکرا کے درمیان 2016 میں ایک معاہدہ ہوا تھا، جس کا مقصد پناہ گزینوں کی آمد میں روک لگانا تھا۔ ایمرجنسی سوشل سیفٹی نیٹ ورک نامی اس پروگرام کے تحت پناہ گزین خاندان کے ہر فرد کو $18 ماہانہ ادا کیے جاتے ہیں۔ 25 جون کو ایک پریس کانفرنس میں یورپی یونین کمیشن کی صدر ارسلا وان ڈر لین نے مزید فنڈز فراہم کرنے کا وعدہ کیا۔ انہوں نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ ہم پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ ہم ترکی اور اس خطے میں لاکھوں شامی پناہ گزینوں کی میزبانی کرنے والے اردن اور لبنان جیسے دیگر ممالک کی امداد جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ شامی تنازع کے 10 سال پورے ہو گئے اور یہ خطہ اس کا سب سے زیادہ بوجھ برداشت کر رہا ہے، اور یہ ہمارے اجتماعی یورپی مفاد میں ہے کہ ہم پناہ گزینوں اور ان کے میزبان ملکوں کو تحفظ فراہم کریں، خاص طور پر عالمی وبا کی اس مشکل اقتصادی صورتحال میں۔ یورپی یونین کمیشن کے سربراہ نے ترکی میں موجود پناہ گزینوں کی امداد جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ان کا منصوبہ ہے کہ 2024 تک ترکی میں پناہ گزینوں کی امداد کے لیے 3 ارب یورو یا 3.6 ارب ڈالر کی اضافی رقم مختص کی جائے، اور یہ رقم مکمل طور پر یورپی یونین کے بجٹ سے مہیا کی جائے گی۔ اگرچہ پناہ گزینوں کی مشکلات انگنت ہیں، مگر ایک اچھی بات یہ ہے کہ ترکی میں ان پناہ گزینوں کو کرونا وائرس کی ویکسین تک رسائی حاصل ہے۔ IFCR کے پریاس کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں کمی اور کورونا وائرس کی وجہ سے عائد پابندیوں میں نرمی ان پناہ گزینوں کے لیے روزگار کے مواقع ایک مرتبہ پھر کھول دے گی، مگر ناقدین کہتے ہیں کہ مغرب کو اس مسئلے کا کوئی پائیدار حل تلاش کرنا ہوگا. ہو سکتا ہے عالمی وبا کی وجہ سے پناہ گزینوں کی آمد خود بخود رک جائے. اس کا اندازہ پناہ گزینوں کے لیے یورپی یونین کی ایجنسی کے منگل کے روز جاری ہونے والے اس بیان سے بھی لگایا جا سکتا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ برس بین الاقوامی طور پر یورپ میں پناہ کے متلاشی افراد کی تعداد 2013 سے کم ترین سطح پر رہی. ای اے ایس او کی ایک نئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2020 میں یورپی یونین کے 27 ممالک اور آئس لینڈ، لیکنسٹائن، ناروے اور سوئٹزرلینڈ میں پناہ کی 485,000 نئی درخواستیں موصول ہوئیں، جو اس سے پہلے سال کے مقابلے میں 32% کم تعداد تھی. رپورٹ کے مطابق درخواستوں کی تعداد میں کمی بین الاقوامی تحفظ کے متلاشی افراد میں کمی کے باعث نہیں، بلکہ کورونا وائرس کی وبا کے دوران سفر پر پابندیوں کی وجہ سے دیکھنے میں آئی ہے. تاہم رپورٹ کے مطابق پناہ کے متلاشی لوگوں کی بڑی تعداد کا تعلق اب بھی شام اور افغانستان سے ہے، اور اس کے بعد وینزویلا اور کولمبیا کا نمبر آتا ہے جو اسپین کے لیے درخواستیں دینا چاہتے ہیں. اس کے بعد عراقی ہیں اور خود ترکی کے شہری جو سب سے زیادہ پناہ کے متلاشی 7 ممالک کے باشندوں میں شامل ہیں اور یورپ میں پناہ حاصل کرنا چاہتے ہیں.
کرونا وائرس کی خبروں، اعداد و شمار اور رپورٹوں کے بعد آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ اور خبریں اور رپورٹیں. امریکہ کی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ حکومت ایسے تارکین وطن کو غیر معینہ مدت کے لیے حراست میں رکھ سکتی ہے جن کا کہنا ہے کہ اگر انہیں ان کے آبائی ملکوں میں جلا وطن کیا گیا تو انہیں ظلم و ستم یا اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا. 3 لبرل ججوں کی طرف سے اختلاف رائے کے بعد عدالت نے 3 کے مقابلے میں 6 ووٹوں سے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک حکومت ان تارکین وطن کے دعووں کی جانچ کرے گی، اس دوران وہ اپنی رہائی کے بارے میں سماعت کے اہل نہیں. جسٹس سیمول الیٹو نے عدالت کے لیے لکھا کہ وہ بانڈ سماعت کے اہل نہیں. اس کیس میں ایسے افراد شامل ہیں جنہیں پہلے جلا وطن کر دیا گیا تھا اور بعد میں غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہونے پر انہیں حراست میں لیا گیا، تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اگر انہیں واپس بھیج دیا گیا تو ان پر ظلم ہوگا یا انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا. سفارتکاروں نے بتایا ہے کہ اقوام متحدہ کے رکن ممالک نے آئندہ سال کے لیے عالمی ادارے کے 12 امن مشنوں کے لیے $6 بلین کے بجٹ پر اتفاق کیا ہے اور امدادی کارروائیوں کو ممکنہ طور پر بند کرنے سے روک لیا گیا ہے. اقوام متحدہ کی 193 رکنی جنرل اسمبلی کی بجٹ کمیٹی نے 30 جون 2022 تک امن کارروائیوں کے بجٹ پر اتفاق کیا. اسے جنرل اسمبلی کے ذریعے بدھ کے روز باضابطہ طور پر منظور کیا جا رہا ہے. اقوام متحدہ کے اعلی عہدیداروں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے امن مشنوں کو مشورہ دیا گیا تھا کہ 30 جون تک نیا بجٹ منظور نہ ہونے کی صورت میں ہنگامی منصوبہ بندی پر عمل کریں. بیشتر امن مشن افریقہ اور مشرق وسطی میں ہیں. کچھ سفارتکاروں کا کہنا تھا کہ مذاکرات کے طریقہ کار، رصد کے معاملات اور سخت بات چیت کے معاملات میں تبدیلیوں کی وجہ سے معاہدے میں تاخیر کا خطرہ تھا. یورپی یونین کے سفارتکار تھے والٹ کمیلی نے منگل کے روز بجٹ کمیٹی کو بتایا کہ ڈیڈ لائنز کا احترام کرنے میں ہماری قابلیت کے فقدان نے امن کے طریقہ کار کو انتہائی خطرے سے دوچار کر دیا ہے. اقوام متحدہ کی انتظام کی حکمت عملی، پالیسی اور اطلاق کی سربراہ کیتھرین پولارڈ نے صحافیوں کو بتایا کہ اگر 30 جون کی ڈیڈ لائن کے تحت عمل نہیں ہوتا تو سیکرٹری جنرل انٹونیو گٹیرس صرف اقوام متحدہ کے اثاثوں کی حفاظت کے لیے رقم خرچ کر سکتے تھے اور عملے اور امن پسندوں کے تحفظ کو یقینی بنا سکتے. امریکہ امن بجٹ میں سب سے زیادہ رقم فراہم کرتا ہے اور تقریباً 28% فراہمی کے لیے ذمہ دار ہے، جس کے بعد چین 15.2% اور جاپان 8.5% کے ذمہ دار ہیں. اس ہفتے ٹگرین فوجیوں نے ٹگرے خطے کے دارالحکومت مکیلی پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور ایتھیوپیا کی حکومت نے 8 ماہ سے جاری اس تصادم میں جنگ بندی کا اعلان کر دیا، لیکن امریکی قانون سازوں نے منگل کے روز خبردار کیا ہے کہ جنگ بندی ہو سکتا ہے عارضی ثابت ہو اور اس کا امکان نہیں کہ اس سے اس منڈلاتی ہوئی قحط سالی کو روکا جا سکے جو خطے میں لاکھوں لوگوں کو متاثر کرے گی. نامہ نگار کیتھرین جپسن کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری.
مکیلی کی سڑکوں پر ایسے میں جشن کا سما تھا جبکہ یک طرفہ جنگ بندی نے ایتھوپیا کی حکومت اور ٹیگرے پیپلز لیبریشن فرنٹ یا ٹی پی ایل ایف کی باغی فوجوں کے درمیان 8 ماہ سے جاری تصادم کو ختم کر دیا ہے. لیکن واشنگٹن میں ایک اعلیٰ امریکی قانون ساز خبردار کرتے ہیں کہ لڑائی میں یہ وقفہ عارضی ہو سکتا ہے. ڈیموکریٹک پارٹی کے رکن کانگریس گریگری میکس کا کہنا ہے کہ میں صرف یہ امید کر سکتا ہوں کہ اس سے پر امن حل کا دروازہ کھل جائے گا. تاہم اب مجھے اطلاعات مل رہی ہیں کہ ٹی پی ایل ایف اب اریٹریا میں داخل ہونے کی دھمکی دے رہا ہے، جو اس تصادم میں ایک واضح اور خطرناک توسیع ہوگی. تصادم میں گزشتہ ہفتے اس وقت شدت آ گئی تھی جب ایتھوپیا کے ایک ہوائی فوجی حملے میں تگرے کی ایک مارکیٹ میں 60 سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے. تگرے کے لوگوں نے ایتھوپیا اور ایریٹیریا دونوں کی فوجوں پر مظالم کا الزام لگایا تھا جن میں آبرو ریزی اور خوراک اور امداد کی ترسیل میں رکاوٹ ڈالنا شامل ہے, جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر قحط سالی ہوئی. اور ریپبلکن مائیکل میکال کہتے ہیں کہ ٹیگرے کے لوگوں کے خلاف جنگی جرائم, انسانیت کے خلاف جرائم اور نسل کشی کی کاروائیاں ہوئیں. اور گزشتہ ہفتے وزیر اعظم ایوائی نے کہا کہ ٹیگرے میں کوئی بھوک اور قحط نہیں ہے اور ان المناک حالات سے ان کا انکار افسوسناک ہے. اور قانون سازوں کو یو ایس ایڈ کی ایک عہدیدار نے بتایا کہ جنسی تشدد کا انسانی نقصان ناقابل بیان ہے. انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کے امریکی ادارے کی سارا چارلز کا کہنا تھا کہ ان کارروائیوں میں ملوث لوگوں نے پریسٹس کی بیویوں کو ہدف بنایا, خواتین کے ساتھ ان کے اہل خاندان کے سامنے زیادتیاں اور بدسلوکیاں کیں اور خواتین کے خلاف بدترین تشدد کیا. اور جیسا کہ میں نے برسر عام پہلے بھی کہا ہے کہ بدسلوکی کی یہ شدت بدترین کارروائیوں میں سے تھی جو میں نے کوئی دو عرصوں کے دوران انسانیت کے اپنے کاموں کے دوران دیکھی ہیں. ایتھوپیا کی حکومت کے مطابق جنگ بندی ستمبر کے اواخر میں بوائی کے موسم تک کے لیے کی گئی ہے, جو کہ امریکہ اور بین الاقوامی برادری کے لیے ایک موقع ہے. اٹلانٹک کونسل کے کیمرون ہٹسن کا کہنا ہے کہ پہلی ترجیح اس جنگ بندی کے دوران ان کمیونٹیز تک پہنچ حاصل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے جن کے ممکنہ قحط سالی سے دوچار ہونے کا خطرہ ہے, اور دوسری ترجیح جنگ بندی کو اس طرح برقرار رکھنے کی کوشش ہونی چاہیے کہ جس کے نتیجے میں سیاسی حل کی کوئی گنجائش نکل سکے. اور امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ ٹیگرے میں ایتھوپیا کی حکومت کی جانب سے مظالم کے الزامات پر تیزی سے نظر ثانی کر رہا ہے تاکہ اس بات کا تعین کیا جا سکے کہ آیا یہ کارروائیاں جنگی جرائم کی قانونی تعریف کے ذیل میں آتی ہیں. قمر عباس جعفری, اردو VOA, واشنگٹن.
کینیڈا کے شہر وینکوور کے حکام کا کہنا ہے کہ علاقے میں حالیہ دنوں میں ہونے والی درجنوں اموات بظاہر گرمی کی شدید لہر کی وجہ سے ہوئی, جس نے اب شمالی امریکہ کے علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. امریکہ کی شمالی ریاستوں کی طرح رواں برس کینیڈا میں وینکوور کا علاقہ شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے. فرانس کے نیوز ٹیلیویژن نیٹورک فرانس 24 کے مطابق وینکوور شہر کے محکمہ پولیس اور رائل کینیڈین پولیس کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق جمعے سے اب تک کم از کم 134 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. حکام کے مطابق کینیڈا میں منگل کے روز گرمی کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے جب لٹن اور برٹش کولمبیا میں درجہ حرارت 49.5 سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا. کئی علاقے اب تک گرمی کی شدید لہر کی لپیٹ میں ہیں. فرانس 24 چینل اور AFP نے بتایا ہے کہ وینکوور کے برنبی اور سرے کے مضافاتی علاقے گرمی کی لہر سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے. ادھر امریکہ کی ریاست واشنگٹن کے شہر سیئیڈل میں مقیم ایک شخص نے خبر رسائی ادارے AFP کو بتایا کہ ایسا لگتا ہے ہم کسی ریگستان میں رہ رہے ہیں. خبر میں بتایا گیا ہے کہ پورٹ لینڈ اور سیئیڈل کے امریکی شہروں کا درجہ حرارت انتہائی سطح پر پہنچا ہے, جو 1940 کی دہائی میں جب درجہ حرارت ریکارڈ کیا جانے لگا آج انتہائی سطح کو چھو رہا ہے. امریکی موسمیات کے قومی ادارے کے مطابق پورٹ لینڈ میں درجہ حرارت 46.1 سینٹی گریڈ جبکہ سیئٹل میں 42.2 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. گرمی کی شدت کی وجہ ہیٹ ڈوم کو قرار دیا جا رہا ہے, جس سے مراد یہ ہے کہ بحر الکاہل سے آنے والی ٹھنڈی ہواؤں اور زیادہ ماحولیاتی دباؤ نے مل کر ایک ڈوم یا گنبد کی شکل اختیار کر لی ہے, جس کے اندر حرارت بند ہو گئی ہے. اخبار دا واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکہ کے شمال مغرب میں گرمی کی شدت کا باعث بننے والا یہ ہیٹ ڈوم اتنا مضبوط ہے کہ ایسی مثالیں ہزار برسوں کے بعد آتی ہیں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
میڈیا ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے. تازہ ترین خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ آپ نیوز شو سن رہے ہیں. اور آئیے اب آپ کے لیے وہ رپورٹ پیش کرتے ہیں جس سے پروگرام کا آغاز کیا تھا. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو محدود کرنے کے لیے امریکہ یا مغربی ملکوں کا کوئی دباؤ قبول نہیں کرے گا. وزیر اعظم نے یہ بات چین کے سرکاری ٹیلی ویژن چینل چائنا گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے ایک انٹرویو کے دوران کہی. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل.
پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ خطے میں طاقت کا ایک عجیب مقابلہ جاری ہے. ان کے بقول امریکہ بھارت اور بعض دیگر ممالک کے ساتھ مل کر علاقائی اتحاد کواڈ کو تشکیل دیا ہے, جبکہ دوسری جانب ان کے بقول پاکستان پر چین سے اپنے تعلقات کو محدود کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے. لیکن پاکستان کے وزیراعظم نے یہ واضح کیا کہ ان کے بقول جو کچھ بھی ہو جائے, جتنا بھی دباؤ ہو, پاکستان چین کے ساتھ اپنے تعلقات کی نوعیت کو تبدیل نہیں کرے گا. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ چین کے خطے میں بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو محدود کرنے کے لیے امریکہ علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر اپنے اتحادی ممالک کے ساتھ مل کر ایک عرصے سے ایک حکمت عملی وضع کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر نذیر حسین کا کہنا ہے کہ امریکہ خطے میں اپنے مفادات کے لیے پاکستان کے کردار کو نہایت اہم خیال کرتا ہے. نذیر حسین کے بقول اسی لیے چین پاکستان اقتصادی راہداری سے متعلق امریکہ اپنے تحفظات کا اظہار کرتا آ رہا ہے.
دوسرا یہی فیڈ بیک جو ہے اس بی آر آئی کو آگے ٹرانسفر کرے گا, اس لیے امریکہ کو بہت بڑا فیئر ہے یہ. اور اسی لیے ابھی آپ نے دیکھا جو جی سیون کانفرنس ہوئی تھی اس میں چائنا کو ایک بہت بڑا لوگ جو کہتے ہیں ہمارے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے نیو کولڈ وار کا افتتاح کر دیا ہے چائنا کو ایز اے تھریٹ لینے کے لیے.
ڈاکٹر نذیر کا مزید کہنا ہے کہ چین اپنے اقتصادی طاقت کے بل بوتے پر دنیا میں اپنے اثر و رسوخ میں اضافہ کر رہا ہے, جسے امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک اپنے مفادات کے لیے ایک خطرہ تصور کرتے ہیں. لیکن تجزیہ کار ڈاکٹر نذیر کا کہنا ہے کہ پاکستان کوئی ایسا دباؤ قبول نہیں کرے گا جس کی وجہ سے پاکستان کے مفادات پر کوئی زد پڑے.
اس وقت پاکستان کو وہ پریشر برداشت کرنا ہے, کیونکہ ایک بات میں آپ کو بتلا دوں کہ چائنا کے مقابلے میں اس وقت کوئی بھی ملک اگر آیا تو پاکستان کو چائنا کا ساتھ دینا پڑے گا. یہ اس لیے نہیں, یہ ایک اسٹریٹجک کمپلشن نہیں ہے, یہ ایک اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ ہے. کیونکہ ہم نے اپنے پڑوسیوں کو ناراض کیے ہوئے بیٹھے ہیں, ایک پڑوسی اگر ہمارے ساتھ اتنا حد تک آگے جا رہا ہے تو وہ پڑوسی جو ہے اس کو ناراض کرنا ناجائز بھی ہوگا اور ہمارے لیے ہمارے نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ کے مخالف ہوگا.
لیکن تجزیہ کار نذیر حسین کا کہنا ہے کہ امریکہ کبھی بھی اس حد تک نہیں جائے گا کہ پاکستان مکمل طور پر چین کے کیمپ میں چلا جائے.
لہٰذا اس وقت یہ امریکن بھی اور یورپین بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اس وقت جیو پولیٹیکل پیوٹ پوزیشن ہے جو وہ کبھی بھی کسی صورت میں بھی اگنور نہیں کر سکتے.
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے بیان پر تاحال امریکی حکومت یا کسی امریکی عہدیدار کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. دوسری جانب پاکستان کی سینٹ کی کمیٹی برائے دفاع نے حکومت کو کہا ہے کہ امریکہ کو ملک کے اندر فوجی اڈے فراہم کرنا 2012 میں پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کی امریکہ کے ساتھ تعلقات سے متعلق دیگی سفارشات کے برخلاف ہوگا. سینٹ کی دفاعی کمیٹی نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی ہے جب اطلاعات کے مطابق افغانستان سے انخلا کے بعد امریکہ اپنے بعض فوجی اثاثے رکھنے کے لیے پاکستان سے کوئی سہولت حاصل کرنا چاہتا ہے, لیکن پاکستان ایسی تمام اطلاعات کو پہلے ہی مسترد کر چکا ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
سیکیورٹی سے متعلق ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات جنوبی ایشیا کے خطے میں بڑھتے ہوئے عدم استحکام کی طرف اشارہ کرتے ہیں, جن میں بطور خاص افغانستان کی صورتحال شامل ہے. ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے دو تجزیہ کاروں, ریٹائرڈ بریگیڈیئر عمران ملک اور بھارت سے تجزیہ کار ڈاکٹر رابنی ٹھاکر سے گفتگو کر کے رپورٹ تیار کی ہے, وہ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں.
پاکستان میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات سیکیورٹی کے امور سے متعلق تجزیہ کاروں کے بقول پورے خطے میں بڑھتے ہوئے عدم استحکام کی جانب اشارے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سیکیورٹی امور کے ایک ماہر ریٹائرڈ بریگیڈیئر عمران ملک نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا,
میرے خیال میں یہ جو ابھی پاکستان کے اندر ایک فیئر اپ ہوا ہے اس کا ٹیررزم کا, یہ ایکسپیکٹڈ تھا, کیونکہ جس طرح سے ریجن کی ساری اسٹریٹجک انوائرمنٹ اوپر نیچے ہوئی ہوئی ہے اور بالکل ایک اسٹیٹ آف فلکس ہے, تو ایسے واقعات تو ہونے ہی تھے. امریکہ اور اس کے الائز افغانستان سے نکل کر جا رہے ہیں اور افغانستان جو ہے وہ بالکل ایک ان مینج قسم کے کیاؤس کی طرف جا رہا ہے. وہاں پہ کوئی سینٹرل اتھارٹی موجود نہیں ہے اور وہاں پہ جو ٹیررسٹ گروپس جو تھے, جس کو عام طور پہ ہم ٹیررزم سینٹرل کا نام دیتے ہیں, جس میں تمام یہ گروپس القاعدہ بھی اور ٹی ٹی پی اور آئی ایس اور جے یو اے اور ای ایم آئی ٹی آئی ایم یو, سارے جتنے الفابیٹس والے جو ہیں, یہ سب وہاں پہ موجود ہیں. ان کے خلاف ابھی تک کوئی کاروائی ہوئی نہیں ہے, और अब इनको ऐसा लग रहा है कि खुला मैदान मिल रहा है जहाँ पे ये अपने काम कर सकते हैं। दूसरा, हमारे मशरकी साइड पे जो है हमारे हमसाये जो है वहां पे भी काफी हद तक मामला ऐसे हैं, खासतौर पर इंडियन इलीगली जम्मू एंड कश्मीर में, कि वहां पे भी उनको जरूरत महसूस हो रही है कि वो अपने जो डोमेस्टिक उनके मसाइल हैं वहां से अटेंशन को डाइवर्ट करके जो उनका फेवरेट पिपिंग बॉय है पाकिस्तान उनकी तरफ ले जाया जाए। ओवरऑल अगर हम रीजन को देखें तो काफी फ्लक्स में है और डिस्टेबलाइजेशन की तरफ जा रहा है।
ताहम भारतीय तजियाकार डॉक्टर रावनी ठाकुर इस नजरिए से इत्तेफाक नहीं करती कि भारत किसी तौर भी पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में मुलव्वस हो सकता है। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा,
दीज आर ओल्ड चार्जेस, ये तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे पे लगाते ही रहते हैं। अब अगर कहीं से धुआं निकल रहा है तो आग भी जरूर कहीं लगी होगी, इन द सेंस की हर प्रॉब्लम की समस्या कहीं से तो शुरू होती है। यानी अगर बाहर के लोग आके इंस्टिगेट भी करें उसको मतलब बढ़ावा भी दें, उसकी शुरुआत खुद किसी कारण से होती है। हमारी जो पब्लिक पोजीशन है उसके मुताबिक अगर हिंदुस्तान ने किसी चीज से सफर किया है वो है टेररिज्म, जिसका हमें एक्चुअली एक्सपीरियंस रहा है। बॉम्बे का जो हादसा हुआ था वो मतलब एक बहुत भयंकर टेररिज्म का एक्सपीरियंस था। तो जहां तक हमारी सिविल सोसाइटी, जहां तक हमारी सरकार की पोजिशनल पेपर्स और वैल्यूज हैं, उसके मुताबिक तो हिंदुस्तान टेररिज्म को नहीं सपोर्ट करता।
ये थी डॉक्टर रामनी ठाकुर, अमर अब्बास जाफरी, उर्दू VOA, वॉशिंगटन।
आइए आखिर में बात करते हैं पीपल्स प्रिंसेस की। बेशतर अफराद बारूदी सुरंगों से अटे मैदान से रजाकाराना तौर पर गुजरने की हिम्मत नहीं कर पाते, लेकिन शहजादी डायाना ने दो बार ऐसा किया। डायाना 15 जनवरी 1997 को अंगोलन माइन फील्ड में साफ किए हुए एक तंग रास्ते पर चली थीं, और जब उन्हें मालूम हुआ कि उनके साथ मौजूद कुछ फोटोग्राफर उनकी तस्वीरें नहीं बना पाए तो वह पलट गईं और दोबारा इस रास्ते से गुजरी। प्री स्कूल के इस टीचर की जिंदगी से मुतासिर होने वाले अफराद शहजादी का रूप धारने वाली शख्सियत को याद कर रहे हैं, क्योंकि इस हफ्ते उनकी 60वीं सालगिरह होती। वो उस रूह को याद करते हैं जिसने विंडसर के महलात पर गहरे नकूश छोड़े हैं। समन खान तफसील बयान करती हैं।
छोटे बच्चों के स्कूल की टीचर से एक बागी शहजादी बनने वाली डियाना की पेचीदा जिंदगी और शाही रवायात से इन्हेराफ ने विंडसर खानदान पर देरपा असरात छोड़े। शाही खानदान से होने के बावजूद अवामी तर्ज जिंदगी अपनाना ही शायद वो अदा थी जो अवाम के दिलों में घर कर गई। APC से बात करते हुए हेलो ट्रस्ट के मौजूदा सरबराह जेम्स कॉमन कहते हैं कि डियाना के पास जज्बाती जहानत थी, जिसकी वजह से न सिर्फ वो तस्वीर को तमाम जावियों से देख सकती थी बल्कि इसी बुनियाद पर वो इंसानों से खुद को जोड़ भी लेती थी। इन्हें मालूम था जहां दूसरे लोग सिर्फ अवाम के दिमाग तक पहुंच पाते हैं, वो लोगों के दिलों में उतर जाने की सलाहियत रखती हैं। पेरिस कार हादसा में अपनी मौत से 7 माह कबल अंगोला की बारूदी सुरंगों में उतरने का वाकया ऐसी बहुत सी मिसालों में से एक है जिसके जरिए उन्होंने शाही खानदान की आवाम तक रसाई मुमकिन बनाई। मिसाल के तौर पर बच्चों से जमीन पर घुटनों के बल बैठ के बात करना, मरीजों से इनके बिस्तर पर बैठकर खैरियत दरियाफ्त करना, मदाहों को अपने हाथ से खतूत लिखना, आवाम से इनकी कुर्बत का ये खसूसी अंदाज शाही खानदान के दीगर अफराद के लिए भी नमूना बना, जिनमें खुद इनके अपने बेटे प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी भी शामिल हैं। डियाना का ये तर्ज जिंदगी 21वीं सदी में बादशाहत के जारी रहने को बामकसद रखने के लिए नमूना अमल है। ये हकीकत है कि डियाना गरीब और नादार लोगों से मिलने वाली पहली शख्सियत नहीं थी। 1956 में मलका एलिजाबेथ दोयम भी नाइजीरिया में जज़ाम के मरीजों से मिल चुकी थी, मगर डियाना तो जैसे वाकई लोगों की जिंदगियों को छू लेती थी। एड्स की वबा के इब्तदाई जमाने में उन्होंने लंदन में एड्स के मरीज से हाथ मिलाकर ये पैगाम दिया कि ये छूत की बीमारी नहीं है। इनकी शख्सियत में एक तरह की नज़ाकत या कमजोरी भी थी जिसमें लोगों को अपनायत महसूस होती थी, इसीलिए लोगों को ऐसा महसूस होता था जैसे वो इन्हीं के खानदान का फर्द हों, जैसे वो इन्हें पहले से जानते हों। ڈیانا کے بنائے ہوئے راستے کو ان کے بچوں نے بھی چنا. شہزادہ ولیم نے مستقل طور پر شاہی ذمہ داریاں سنبھالنے سے پہلے ایئر ایمبولینس کے پائلٹ کے طور پر خدمات انجام دی. اپنی والدہ کا پیغام آگے بڑھانے کے لیے شہزادہ ہیری بھی ہیلو ٹرسٹ کے ساتھ کام کے دوران انہی بارودی سرنگوں پر چلے جن پر ان کی والدہ کئی سال پہلے گزر چکی تھیں. ڈیانا کی دیکھا دیکھی عوامی طرز عمل اپنانے کا یہ عمل شاہی خاندان کے دیگر افراد میں بھی نظر آتا ہے. پچھلے دنوں ہی شہزادہ ایڈورڈ کے انتقال پر انٹرویو دیتے ہوئے ان کی بہو ٹاؤنس آف ویسکس صوفی کے آنسو چھلک پڑے. صرف یہی نہیں, عوام کو ملکہ برطانیہ کا بھی نیا رخ اس وقت دیکھنے کو ملا جب وہ 2012 کے لندن اولمپکس کی افتتاحی تقریب کے لیے بنائی گئی ایک مختصر فلم میں بانڈ گرل کے طور پر نظر آئیں. پچھلے سال ملکہ الزبتھ دوئم زوم کال پر اسکول کے بچوں کے ساتھ گفتگو میں کہکہے بکھیرتی ہوئی بھی پائی گئی. ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دلوں کی ملکہ ڈیانا ملکہ برطانیہ کو بھی عوام سے ربط بنانے کا طریقہ سکھا گئی. سمن خان, وائس آف امریکہ.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
صدر بائیڈن اور G7 کے لیڈروں نے عالمی سطح پر جبری مشقت کے لیے لوگوں کی مسلسل فراہمی, کمپیوٹر یا سائبر حملوں کے عوض تاوان وصول کرنے اور بدعنوانی سے نمٹنے کے لیے اپنے عزم کا اظہار کیا ہے. امریکہ اور اس کے G7 شراکت دار جبری مشقت کے لیے عالمی سطح پر لوگوں کی دستیابی کے سلسلے کے بارے میں گہری تشویش رکھتے ہیں. اس میں حکومت کی سرپرستی میں مجبور افراد سے جبری مشقت لینے کا معاملہ بھی شامل ہے. مثال کے طور پر چین کے ژنجیانگ صوبے میں ویغور اور دیگر نسلی اور مذہبی اقلیتی گروپوں سے زراعت, شمسی توانائی اور پارچہ بافی کی صنعت میں جبری مشقت کا سلسلہ تواتر سے جاری ہے. G7 کے لیڈروں نے انسانی حقوق کی پاسداری اور جبری مشقت کے خلاف افراد کے تحفظ کے لیے اتفاق رائے کیا ہے. اس کے ساتھ G7 کے ملکوں نے سائبر ہیکنگ کے عوض تاوان وصول کرنے والے جرائم پیشہ نیٹورکس کے خلاف مشترکہ کارروائی کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. G7 ممالک کے علاوہ دیگر ملکوں کے اہم انفراسٹرکچر, مینوفیکچرنگ, الیکٹرانک کمپنیوں اور ہسپتالوں کو بھی اسی طرح کے سائبر خطرات کا سامنا ہے. بین الاقوامی مجرم سائبر ادارے بنیادی ڈھانچے, ورچوئل کرنسی اور منی لانڈرنگ کے نیٹورکس کو دباؤ ڈالنے کے حربے کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور پوری دنیا میں اہداف کو نشانہ بناتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومتیں اور پرائیویٹ سیکٹر مل کر اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کا اہم انفراسٹرکچر اس طرح کے حملوں کا مقابلہ کر سکے. مزید برآں زہریلی سائبر سرگرمیوں کی باقاعدہ تفتیش کی جائے اور انہیں جواب دہ ٹھہرایا جائے. اس کے لیے اجتماعی سائبر نظام قائم کیا جانا چاہیے اور ہر ملک پر لازم ہے کہ وہ انفرادی طور پر اپنی سرحدوں کے اندر ایسی مجرمانہ سرگرمیوں کا قلاقمہ کرے. G7 ممالک نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ کرپشن کے خلاف اجتماعی طور پر اقدامات اٹھائے جائیں. صدر بائیڈن نے کرپشن کے خاتمے کو ایک اہم قومی مسئلہ قرار دیتے ہوئے حال ہی میں نئی کوششوں کا اعلان کیا ہے. بدعنوانی کے خلاف جنگ کو تیز کرنے کے سلسلے میں انہوں نے نیشنل سیکیورٹی اسٹڈی میمورنڈم جاری کیا ہے. بدعنوانی اعتماد کو زخم پہنچاتی ہے, حکومت کو غیر مؤثر بناتی ہے, عوامی وسائل کو ضائع کرتی ہے اور جمہوری معاشروں کی جڑیں کھوکھلی کرتی ہے. اس کے علاوہ کرپشن سے معیشت کو بھاری قیمت ادا کرنا پڑتی ہے اور یہ بنیادی طور پر شہریوں کے ساتھ ناانصافی کا موجب بنتی ہے. G7 ممالک کے ساتھ مل کر امریکہ بے نامی کمپنیوں کے ناجائز استعمال کے مسئلے سے بھی نمٹے گا. ان کمپنیوں کی اس صلاحیت کو ختم کرنے کے لیے ایسے اقدامات اٹھائے جائیں گے جن سے ناجائز دولت کو مکانات اور زمینیں خریدنے کے لیے استعمال سے روکا جائے. کرپشن سے متعلق اطلاعات کے تبادلے کو بھی بہتر بنایا جائے گا اور غیر ملکی امداد میں انسداد بدعنوانی پر خصوصی توجہ مرکوز کی جائے گی. امریکہ نے کرپشن کے خلاف جنگ کے لیے مشترکہ اقدامات اٹھانے کے سلسلے میں G7 ملکوں کے عزم کا خیر مقدم کیا ہے. جیسا کہ صدر بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ اعلی اقدار کو عزیز سمجھنے والے ملکوں کے ساتھ مل کر اب دنیا کی قیادت کے لیے واپس آ گیا ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
آپ
پروگرام کے آخر میں آپ کو بتاتے چلیں، پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران اپوزیشن کو بات چیت کی دعوت دیتے ہوئے کہا ہے کہ 2018 کے الیکشن میں اپوزیشن نے پہلے دن یہ کہا کہ انتخابات ٹھیک نہیں ہوئے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کیسے ٹھیک نہیں ہوئے۔ صاف شفاف الیکشن کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے انتخابات میں شفافیت آئے گی۔ اگر اپوزیشن کے پاس کوئی اور تجویز ہے تو ہم سننے کو تیار ہیں۔ یہ حکومت اور اپوزیشن کی بات نہیں بلکہ جمہوری مستقبل کا مسئلہ ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ الیکشن لڑیں اور کسی کو فکر نہ ہو کہ دھاندلی سے ہرا دیا جائے گا۔ ایسے الیکشن ہونے چاہیے جن کے نتائج ہارنے والے بھی تسلیم کریں۔ کورونا کے حوالے سے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم اس لیے بچے کیونکہ ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن لگایا۔ لاک ڈاؤن سے غریب طبقہ پس جاتا ہے، امریکہ جیسے ملک میں بھی غربت بڑھی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش تھی کہ ہم IMF کے پاس نہ جائیں کیونکہ اس کی شرائط سخت تھیں، لیکن آخر کوئی چارہ نہیں تھا تو ہمیں IMF کی طرف بھی جانا پڑا۔ اور اس کے ساتھ ہی بیجر جلانی کو وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
یہ وائس آف امریکہ اردو ہے۔ آپ ابھی سن رہے تھے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام۔ یہ پروگرام